السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
عالمی عدالت انصاف جوہری ہتھیار تلف کرنے سے متعلق دائر کی گئی درخواست مسترد کرے. پاکستان کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں ایران نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور تجربات اس جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہیں جو 6 عالمی طاقتوں کے گروپ کے ساتھ پچھلے سال طے پایا تھا. جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کے 2 بیلسٹک میزائل تجربات پر امریکہ اپنے رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے. اور شمالی کوریا نے سمندر میں کم فاصلے تک مار کرنے والی 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں جو بظاہر اس علاقے میں جاری جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقوں کا رد عمل ہے. دنیا کے 34 ممالک کو خوراک کی سمنی کمی کا سامنا ہے. اقوام متحدہ نے یہ رپورٹ دی ہے. اور آسٹریا کی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تارکین کے لیے بلقان کا راستہ مستقل طور پر بند رہنا چاہیے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان جمہوریہ مارشل آئیلینڈز کی جانب سے جو جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے کوشاں ہے اپنے خلاف دائر مقدمہ خارج کرانے کے لیے کوشاں ہے. مارشل آئیلینڈز نے جو جنوبی بحر الکاہل کا ایک چھوٹا سا ملک ہے 9 ایسے ملکوں کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ درج کرایا تھا جن کے پاس یا تو جوہری ہتھیار ہیں یا شبہ ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے. لیکن صرف 3 ملکوں یعنی پاکستان، بھارت اور برطانیہ کے خلاف مقدمہ اس مرحلے تک پہنچ سکا ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان نے عالمی عدالت انصاف سے کہا ہے کہ وہ مارشل آئیلینڈز کی طرف سے جوہری ہتھیار تلف کرنے سے متعلق پاکستان کے خلاف دائر کی گئی درخواست مسترد کرے. پاکستان کا موقف ہے کہ جن معاملات میں اس نے عدالت انصاف کے دائرہ کار کو تسلیم کیا ہے جوہری ہتھیاروں کی تلفی ان میں شامل نہیں، لہٰذا اس درخواست کو مسترد کیا جائے. جمعرات کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے عدالت میں ایک جامع تحریری جواب داخل کرایا ہے جس میں مارشل آئیلینڈز کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی گئی، کیونکہ پاکستان کے بقول اس کے دعوے کی سماعت عدالت کے دائرہ کار میں شامل نہیں اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر یہ درخواست ناقابل سماعت ہے. بحر الکاہل میں واقع جزائر کے مجموعے پر مشتمل ریاست مارشل آئیلینڈز نے دنیا کی 9 جوہری طاقتوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں درخواستیں جمع کرائی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ یہ ممالک جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت نیک نیتی کے ساتھ ہتھیاروں کی تلفی پر مذاکرات انجام دینے میں ناکام رہے ہیں. تاہم ان میں سے 6 ملکوں نے اس معاملے میں جواب دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ پاکستان، بھارت اور برطانیہ اپنی عالمی ذمہ داریوں کے باعث مارشل آئیلینڈز کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کے جواب دینے کے پابند ہیں. پیر کو عالمی عدالت انصاف نے ان درخواستوں پر کارروائی کا آغاز کیا تھا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ کیا عدالت مارشل آئیلینڈز کا مقدمہ سماعت کے لیے منظور کر سکتی ہے یا نہیں. جوہری عدم پھیلاؤ کے سرگرم کارکن ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مارشل آئیلینڈز عالمی طاقتوں کے خلاف اپنے دعوے میں حق بجانب ہے.
جب تک فضا میں جوہری دھماکے کرنے کی اجازت تھی اس وقت تک تو وہاں پہ بہت دھماکے ہوئے، وہاں پہ بہت انہوں نے بحر الکاہل کے اندر بڑے دھماکے کیے جس کی وجہ سے وہاں کی فضا کے اندر اور وہاں کے لوگوں کے اندر برے اثرات پائے گئے. تو وہاں جو لوگ رہنے والے ہیں ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی تلافی کی جائے. مگر میرے خیال میں تلافی اکیلی جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نقصان اٹھانے والے ہیں، لہٰذا ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا کہ ہم مکمل دفاع کریں گے، یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے، اس طرف پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی.
اگرچہ پاکستان، بھارت اور اسرائیل نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے مگر مارشل آئیلینڈز کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی تلفی عالمی قانون میں تسلیم شدہ اصول ہے اور اس پر پیش رفت ہونی چاہیے. تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کا اس ملک کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اس کی طرف سے پاکستان کے خلاف دی گئی درخواست میں کوئی وجہ یا احساس ذمہ داری نظر نہیں آتا. پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اس کا جوہری پروگرام اس کے دفاع اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے جو صرف اس کے داخلی دائرہ کار میں آتا ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزیر مملکت برائے قومی صحت سائرہ افضل تارڑ نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان کا محکمہ ملک میں ممکنہ طور پر زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارے صحت سے تکنیکی مدد لے رہا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے جلیل اختر کی۔
پاکستان نے زیکا وائرس کی تشخیص اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او سے تکنیکی مدد طلب کی ہے۔ صحت کی سہولتوں سے متعلق وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں اعتراف کیا کہ پاکستان کے پاس اس وائرس کی تشخیص کی سہولت موجود نہیں ہے۔
جس دن زکا وائرس کا ہوا اور ڈبلیو ایچ او نے ریکمنڈیشن دی، ہم نے یہاں ایک میٹنگ کال کی جس میں تمام صوبائی لوگ تھے۔ زکا وائرس کی ٹیسٹنگ فیسلٹی ابھی یہاں نہیں ہے، لیکن ہم نے ڈبلیو ایچ او سے کہا ہمیں کٹس ہیں۔
زکا وائرس گزشتہ سال جنوبی امریکہ میں منظر عام پر آیا، جس کے بعد یہ خطے کے کئی ممالک میں تیزی سے پھیل گیا، جبکہ عالمی ادارہ صحت اسے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ قرار دے چکا ہے۔ یہ وائرس ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وائرس کا تاحال کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم ذرائع ابلاغ کے مطابق زکا وائرس کا سبب بننے والے مچھر کی پاکستان میں موجودگی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔
اور ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ ایبولا کے وقت بھی آپ نے جو 5-6 سسپیکٹ سامنے کیے تھے ٹریس، وہ ہمارے ہی لوگوں نے کیے تھے۔ سو انشاءاللہ زیکا کے لیے بھی وی آر پریپیئرڈ، اور وی آر ویری گریٹفل ٹو ڈبلیو ایچ او اینڈ انٹرنیشنل پارٹنر فار پرووائڈنگ اس ٹیکنیکل فیسلٹی۔
ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ زکا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی انفیکشن طبی لحاظ سے سنگین خطرہ تو نہیں، تاہم جنوبی امریکہ میں چھوٹے سر کے بچوں کی پیدائش اور دیگر اعصابی عوارض کے اس وائرس سے تعلق کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی بنا پر عالمی ادارہ صحت یہ کہہ چکا ہے کہ متاثرہ ممالک میں اس خطرے کو کم کرنے اور اسے عالمی سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے مربوط عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے گزشتہ سال ایک ہجوم کی جانب سے افغانستان میں خاتون کو مار مار کر ہلاک کر دیے جانے کے بعد اس ملک کے نظام انصاف پر نکتہ چینی کی ہے۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیلات محمد اشتیاق سے۔
انسانی حقوق کی ایک معروف بین الاقوامی تنظیم نے افغانستان میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں گزشتہ سال ہلاک کی گئی خاتون کے مقدمے میں ملوث افراد کی سزا کم کیے جانے پر تنقید کی ہے۔ ہیومن رائٹ واچ نے فرخندہ ملک زادہ کے قتل میں ملوث 13 افراد کی سزا کم کیے جانے پر کہا کہ نظام عدل فرخندہ کو انصاف دلانے میں ناکام ہو گیا۔ بیان میں عالمی تنظیم نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ افغانستان کی سپریم کورٹ نے 8 مارچ یعنی عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ان افراد کی سزا میں کمی کی۔ گزشتہ سال 19 مارچ کو کابل میں ایک ہجوم نے اس وقت 27 سالہ فرخندہ پر افغان دارالحکومت میں ایک مزار کے باہر حملہ کیا، جب ایک شخص نے فرخندہ پر قرآن کو جلانے کا الزام لگایا، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ اس صفاکانہ قتل کے بعد ملک بھر میں شدید غم و غصے کا اظہار اور ملک کے نظام عدل میں اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا۔ قتل کے بعد عورتوں کو تشدد کے خلاف تحفظ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ابتدائی طور پر قتل کے الزام میں 4 افراد کو سزائے موت سنائی گئی، جبکہ دیگر 9 کو طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم سپریم کورٹ نے رواں ہفتے ایک ذیلی عدالت کی طرف سے تمام مجرموں کی سزاؤں میں کمی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ان میں سے 3 کی سزائے موت کو 20 سال قید، جبکہ چوتھے کی سزا کو 10 سال قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ دیگر 9 مجرموں کی سزاؤں میں بھی کمی کی گئی۔ ابتدائی طور پر 30 افراد پر فرخندہ کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ موبائل فون کے ذریعے فرخندہ پر حملے اور اسے ہلاک کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ملک بھر میں اس خاتون کو انصاف دلانے کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایک افغان تنظیم نے فرخندہ کی یاد میں دریائے کابل کے کنارے ایک یادگار بھی تعمیر کی ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے اس حملے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ایران نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور تجربات جو اس نے اس ہفتے کیے، اس جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے جو 6 عالمی طاقتوں کے گروپ کے ساتھ پچھلے سال طے پایا تھا۔ سرکاری میڈیا نے وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابری انصاری کے حوالے سے بتایا کہ ایران اپنا پروگرام جاری رکھے گا اور یہ قانونی اور جائز ہے اور اپنی نوعیت میں دفاعی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ان تجربات پر خدشات ظاہر کیے جو ایران کے مطابق منگل اور بدھ کو کیے گئے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اقوام متحدہ میں یا اپنے طور پر اس کا مناسب جواب دیں گے اگر ضروری ہوا۔ کربی نے کہا کہ وزیر خارجہ جان کیری نے بدھ کو دیر گئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا ہے کہ ایران کے دو بیلسٹک میزائل تجربات پر امریکہ اپنے رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے۔ جوش ارنسٹ کا کہنا تھا،
We know that Iran is in a season of carrying out a number of military activities.
جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایران میں متعدد فوجی سرگرمیوں کا موسم ہے اور یقیناً اس پر کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ آئندہ چند دنوں میں اسی انداز کے تجربات دیکھنے میں آئیں گے جس طرح کے اس ہفتے میں کئی مرتبہ کیے گئے ہیں۔ اور ادھر شمالی کوریا نے سمندر میں کم فاصلے تک مار کرنے والے دو بیلسٹک میزائل داغے ہیں جو بظاہر اس علاقے میں جاری جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقوں کا رد عمل لگتا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ میزائل جمعرات کی صبح ملک کے شمالی صوبے ہوانگ ہے سے داغے گئے جو ملک کے مشرقی ساحل کے قریب پانیوں میں جا گرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج گہری نظر سے اس صورتحال کا جائزہ اور جانچ پڑتال کر رہی ہے اور ہم شمالی کوریا کی جانب سے کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی کے لیے مسلسل پوری طرح مستعد ہے۔ میزائل کے داغے جانے کے متعلق یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ سیول اور واشنگٹن کی جانب سے بڑے پیمانے پر کی جانے والی فوجی مشقوں کا رد عمل ہے۔ پیونگ یانگ نے جمعرات کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنی حدود میں موجود جنوبی کوریا کے تمام باقی ماندہ اثاثے ختم کر دے گا۔ اس کا اشارہ ترک کر دیے جانے والے دو مشترکہ منصوبوں کی طرف تھا، جن میں سے ایک کے سونگ انڈسٹریل کمپلیکس اور دوسرا سیاحتی مرکز ماؤنٹ کم گینگ تھا جو شمالی کوریا کی سرحد کے اندر واقع ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ شمالی کوریا ان منصوبوں کو کس طرح ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 34 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اپنے شہریوں کے لیے کافی خوراک موجود نہیں ہے اور ان میں سے تقریباً سب ممالک کا تعلق براعظم افریقہ سے ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں ان ملکوں کے فہرست میں سوازی لینڈ کے شامل ہونے سے خوراک کی کمی کا شکار ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کی رپورٹ میں خوراک کی کمی کی وجہ غیر معمولی موسمیاتی سرگرمی، النینو سے پیدا ہونے والی خشک سالی اور دنیا کے کئی علاقوں میں سیلابوں اور جنگ کو قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ النینو کے سبب خشک سالی کی وجہ سے رواں سال جنوبی افریقہ، وسطی امریکہ اور جزائر غرب الہند میں فصلوں کی پیداوار میں واضح کمی ہوئی ہے۔ شام، یمن اور صومالیہ جیسے ملکوں میں جنگ فصلوں کی پیداوار کے لیے ناسازگار حالات کو اور بھی متاثر کر رہی ہے، جبکہ شمالی کوریا میں پہلے سے موجود خراب صورتحال اور بگڑ رہی ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق زیادہ تر گھرانے بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں یا پھر انہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ آسٹریا کی وزیر داخلہ یوہانا مکل لائٹنر نے کہا ہے کہ تارکین کے لیے بلقان کا راستہ مستقل طور پر بند رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے سلووینیا، مقدونیا، سربیا اور کرویشیا نے تمام تارکین وطن کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں، سوائے ان چند لوگوں کے لیے جو ان کی سرحدوں کے اندر ہیں اور سیاسی پناہ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مکل لائٹنر نے جرمن روزنا میں دی ویلٹ کو جمعرات کے روز بتایا کہ ان ملکوں سے جانے والا بلقان کا راستہ مستقل طور پر بند ہونا چاہیے اور کہا کہ اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی اثنا میں ترک خبر رساں اداروں نے بتایا کہ پانچ تارکین وطن، جن میں 3 ماہ کا شیر خوار بھی شامل تھا، ترکی کے مغربی ساحل پر اس وقت ڈوب کر ہلاک ہو گئے جب ان کو یونان لے جانے والی کشتی لیسبوس کے جزیرے کے راستے میں غرقاب ہو گئی۔ وینزویلا کے صدر نے امریکہ میں تعینات اپنے اعلی سفارتکار کو واپس بلا لیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کی طرف سے وینزویلا کے چند اعلی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا حکم نامہ جاری ہونے اور اس ملک کو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینے کے بعد احتجاجاً کیا گیا ہے۔ صدر نکولس مادورو نے بدھ کو امریکہ کے اقدام کی مذمت کے لیے منعقد کی گئی ایک تقریب میں اس بات کا اعلان کیا۔ یہ حکم نامہ گزشتہ سال جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ ہفتے اس کی تجدید کی گئی۔ نکولس مادورو نے امریکہ کے دوسروں کو کمتر سمجھنے اور دوہرا معیار اپنانے کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ تکبر بہت ہو گیا۔ اس حکم نامے میں وینزویلا کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے غیر معمولی خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز نے ماضی کے ریکارڈ، خاص طور پر امیگریشن سے متعلق موقف پر ایک دوسرے کو چیلنج کیا ہے۔ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں بدھ کی رات ان کے مابین ہونے والے مباحثے میں صورتحال بعض اوقات خاصی متنازع ہوتی دکھائی دی۔ مائیکل براؤن کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
فلوریڈا میں امیگریشن کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں پر ہسپانوی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز کے الفاظ ہیں،
Children came from Honduras, where there's probably more violence than almost any place in this country.
یہاں پر بچے ہنڈورا سے آئے ہیں، جہاں غالباً ملک کے کسی حصے کے مقابلے میں تشدد زیادہ پایا جاتا ہے، اور میں نے ان بچوں کو اس ملک میں خوش آمدید کہا، جبکہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ ہلری کلنٹن نے اس کے جواب میں کہا،
That is something that is not fair about what I said. I did say we needed to be very concerned.
یہ بات ایسی ہے جس کا صحیح مطلب نہیں لیا گیا۔ جو میں نے اصل میں کہا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہمیں اس ملک میں خود چل کر آنے والے چھوٹے بچوں سے متعلق بہت تشویش ہونی چاہیے۔ بہت مرتبہ ان میں سے بہت سے بچے یہاں پہنچ نہیں پاتے، اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو انہیں اس مرحلے سے متعلق اور ایک فیصلہ کرنے کے لیے قانونی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی میں نے دلیل دی ہے۔ ہمیں نجی حراستی مرکز بند کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خاندانی حراستی مرکز بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جب 2006 میں سینیٹر سینڈرز ورمونٹ سے سینٹ کے لیے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے ایوان میں سخت گیر ریپبلکنز کے ساتھ مل کر بغیر دستاویز والے تارکین وطن کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھنے پر ووٹ دیا۔ دونوں امیدواروں نے امیگریشن سے متعلق ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کو مسترد کر دیا، جس میں میکسیکو کی سرحد پر ایک دیوار کھڑی کرنے کے علاوہ امریکہ سے 1.1 کروڑ کے لگ بھگ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا عزم بھی شامل ہے۔ یہ مباحثہ منگل کو ہونے والے پرائمری سے کچھ دن قبل ہوا ہے، جب فلوریڈا میں ووٹرز اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنا ووٹ ڈالیں گے کہ آئندہ نومبر کے انتخاب میں کون اس پارٹی کی نمائندگی کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔
یورپی یونین اور ترک عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کے درمیان تارکین وطن کے بحران کے حل کے لیے اصولی طور پر ایک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ترکی کو، جو اس وقت شام کے 20 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور یورپ میں تارکین وطن کے داخلے کا ایک اہم راستہ ہے، انخلا کا ایک اہم منبع سمجھا جا رہا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ترکی میں حکومت نواز اخباروں نے برسلز میں پناہ گزینوں کے بحران پر ہونے والی ہنگامی سربراہ کانفرنس کو ملک کے لیے ایک تاریخی کامیابی کے طور پر پیش کیا، جبکہ یورپی یونین ترکی کی جانب سے یونان میں مقیم ہر شامی پناہ گزین کی واپسی کے بدلے ترکی میں مقیم کسی ایک شامی پناہ گزین کی یورپ میں اثر نو آبادکاری پر رضامند ہو گئی ہے۔ لیکن اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان فوری بے دخلیوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے اینڈرو سٹولن کا کہنا ہے کہ بہت سے سوال ایسے ہیں جو ابھی جواب طلب ہیں۔
Neither side is saying how they're going to assess people individually, how they're going to evaluate their needs for international protection. Two sides are.
कोई भी फरीक ये नहीं बता रहा कि वो लोगों के बारे में इनफिरादी तौर पर किस तरह अंदाजे लगाएंगे, वो बैन अल-अक़वामी तहव्वुस से मुतल्लिक उनकी ज़रूरतों का अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। दोनों फरीक बड़े पैमाने पर अपने इलाकों से बेदखलियों के जो वादे कर रहे हैं उनकी बुनियाद किसी जानिब की कोई मखसूस सूरत हाल नहीं है। ये अल्फाज थे एंड्रू स्टॉलिन के। सिर्फ इसी साल 120,000 से ज्यादा तारिकीन वतन ने तुर्की से यूनान जाने के लिए बुहेरे एजियन उबूर करने का पुरखतर रास्ता इख्तियार किया और अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आया यूरोपीय यूनियन शाम के पनाहगुजीनों को कबूल करने का अपना वादा निभाने के काबिल हो सकेगी, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक हजारों में है। शामी पनाहगुजीनों को शाम के अंदर महफूज मकामात में वापस भेजने से मुतल्लिक अनकरा की तजवीज के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की हिमायत के बारे में भी खदशात पाए जाते हैं। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के ओहदेदार मिस्टर स्ट्रोलिन का कहना है कि ये तजवीज अपने अंदर इंतबाही पहलू रखती है।
The suggestion that they might send Syrians back to Syria is just appalling. The idea that there's going to be a safe zone in anything but name is.
वो कह रहे हैं कि ये तजवीज के वो शामी पनाहगुजीनों को वापस शाम भेज सकते हैं बहुत खतरनाक है। वहाँ किसी महफूज इलाके का तसव्वुर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने नाम के हवाले से ये चीज़ इंतहाई गैर हकीकी है। इसका मतलब लोगों को एक हलाकत खेज इलाके में वापस भेजना होगा। ये वो काम है जिसकी शुरुआत नहीं हो सकती। ये अल्फाज थे ह्यूमन राइट्स वॉच के ओहदेदार मिस्टर स्ट्रोलिन के। तुर्क रहनुमा कई बरसों से शाम के अंदर एक गैर महफूज इलाका कायम करने के लिए भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में तजियाकारों का कहना है कि ये तुर्की की जानिब से अपने मगरबी शराकत दारों को शाम के तनाज़े के अंदर खींचने की एक कोशिश है। तुर्क मीडिया तुर्कों के लिए वीज़े के तकाज़ों को तेज़ी से नरम करने पर यूरोपीय यूनियन की रजामंदी को सरबरा इजलास की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन मुबसरीन का कहना है कि ये तजवीज़ कई यूरोपीय मुल्कों को तशवीश में मुब्तला कर देगी जो पहले ही तारिकी निवतन की सतह पर फिक्रमंद हैं। इस्तांबुल में कायम सलेमान शाह यूनिवर्सिटी में सियासियात के एक माहिर चंगेज़ अख्तर कहते हैं कि ये तशवीश अपनी जगह अहमियत रखती है। उन्होंने नकल मकानी में मजीद इजाफों की पेशगोई की है।
Turkish asylum seekers arriving to Europe because of the ongoing hostilities in Turkish Kurdistan. Turkish
वो कह रहे हैं कि 7,80,00,000 तुर्कों के लिए वीज़े की पाबंदियां उठाने के फैसले से पहले तुर्क कुर्दिस्तान में जारी दुश्मनियों की वजह से यूरोप पहुंचने वाले पना के तुर्क मुतलाशियों, बेरोज़गार तुर्कों और ISIL के तुर्क अरकान को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। ये अल्फाज थे चंगेज़ अख्तर के। तुर्की में तजियाकार पहले ही मुजवज़ा माहदे की पायदारी पर सवालात उठा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और तुर्क रहनुमा वो सब कुछ तय करने के लिए अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात कर रहे हैं, जिसे वो मंसूबे की हतमी तफसीलात कह रहे हैं। इस मुलाकात के मुतल्लिक पहले ही ये पेशगोई की जा चुकी है कि वो तवील दौरानिये की होगी। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। बाल इंसान के हुस्न का एक हिस्सा, शख्सियत के निखार और शक्ल सूरत की रानाई में बहुत बड़ा दखल बालों को हासिल है। शायरों ने जुल्फ़ गिरागीर की शान में दीवान के दीवान लिख डाले, मगर ये देन तो खुदा की है। बालों पर इंसान का ज़्यादा बस नहीं चलता। उनकी रंगत, उनकी खूबसूरती, उनका घनापन, जोबन पर रहे ख्वाहिश तो सबकी है, मगर सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इंसान चाँद पर पहुँच गया, ज़ाहरी शक्ल सूरत को संवारने के हज़ार सामान ईजाद कर डाले, मगर ख़ुद को गंजेपन से न बचा सका। बाल हैं कि गिरते हैं तो फिर गिरते ही चले जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का علم بھی حاصل نہ کیا جائے، بال ہوں تو انہیں مختلف انداز میں سنوارنے کی خواہش فطری ہے، گھنگریالے ہوں تو انہیں سیدھا کرنے کا سامان بھی موجود ہے، مگر اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہیٹ، یعنی کوئی ایسی گرم چیز جو انہیں سیدھا کر دے۔ لیکن یہ ہیٹ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی دیر تک رہنی چاہیے، یہ بات تجربے سے سمجھ میں آتی ہے۔ امریکہ کی ریاست انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی کی دو میکینیکل انجینئرنگ کی پروفیسرز کوشش کر رہی ہیں کہ سائنس میں اس کا جواب تلاش کیا جائے۔ عام طور پر بال سنوارنے، انہیں مختلف شکلیں دینے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہیئر آئرنز کہا جاتا ہے، اور ان کی شکل کلپس کی طرح ہو سکتی ہے یا راڈس کی طرح، اور ان سب کو گرم کیا جا سکتا ہے۔ ایمی مرکونیٹ میکینیکل انجینئرنگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پرڈیو یونیورسٹی میں اسی بارے میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں
If you go to the mall right now, you see a whole aisle full of straightening irons. And they have terms like ion.
آپ بازار جائیے تو آپ کو دنیا بھر کی ایسی چیزیں ملیں گی جو بالوں کی آرائش کے لیے ہیں، اور ان میں آئون ٹیکنالوجی اور ٹورلنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہیٹ یعنی گرمی بالوں میں کیریٹن نامی پروٹین کو کمزور کر دیتی ہے، جو کہ بالوں کے لیے بہت ضروری ہے، مگر عارضی طور پر بالوں کی شکل اس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ یہ ہیٹ کس طرح کس سطح پر آپ کے بالوں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا دے گی۔ تائرہ ریڈ بھی انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
If we understand the onset at which that happens, then we might be able to intervene before or give some suggestions.
وہ کہتی ہیں اگر ہمیں علم ہو جائے کہ کس درجے پر ہیٹ نقصان دہ ہو سکتی ہے تو شاید ہم اس سے پہلے رک جائیں اور نقصان سے بچ جائیں، اور بتا سکیں کہ اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ پرڈی یونیورسٹی کی لیبارٹری میں بالوں کو ایک چپٹی آئرن کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے، اور انفراریڈ مائکروسکوپ بالوں میں آنے والی تبدیلی کا معائنہ کرتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ابتدائی نتائج زیادہ فیصلہ کن نہیں ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر انسان کے بال مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً بال گھنگریالے ہیں تو انہیں سیدھا کرنے کے لیے ہیٹ دیر تک استعمال کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نقصان بھی زیادہ پہنچے۔ تاہم ریڈ کہتی ہیں کہ وہ تجربات اور تحقیق جاری رکھیں گی تاکہ ہیئر اسٹائلرس کو بتایا جا سکے کہ گیسو سنوارنے کے لیے ہیٹ کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ اگر بھارت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تحفظ کی تحریری ضمانت دے گا تو ہی پاکستان اپنی ٹیم وہاں T20 میں شرکت کے لیے بھیج سکے گا۔ یہ بات انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل دے رہے ہیں۔
پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی باضابطہ یقین دہانی تک قومی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔ T20 عالمی کپ بھارت میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں پاکستان اور بھارت کا میچ 19 مارچ کو کولکاتہ میں طے ہے، لیکن بھارت میں بعض انتہا پسند اور دیگر تنظیموں کی طرف سے پاکستانی ٹیم کی آمد کی صورت میں شدید رد عمل ظاہر کرنے کی دھمکی کے بعد ٹیم تاحال بھارت نہیں گئی۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں دی جانے والی دھمکیاں کسی اور ٹیم کے لیے نہیں، صرف پاکستانی ٹیم کے لیے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر آئی سی سی کی طرف سے میچ کا مقام دھرمشالہ کی بجائے کولکاتہ منتقل کرنے کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ کھلاڑیوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھارتی حکومت کی ہے، نہ کہ آئی سی سی یا بھارتی کرکٹ بورڈ کی۔
میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ حتمی فیصلہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر جب تک حکومتی لیول پہ واضح پبلک گارنٹی نہیں آئے گی، بدقسمتی سے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں۔
گو کہ حالیہ دنوں میں بھارتی عہدیداروں کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن حالیہ مہینوں میں بھارت جانے والی مختلف پاکستانی شخصیات کے ساتھ پیش آنے والے بعض ناخوشگوار واقعات قومی ٹیم کی بھارت روانگی میں معنی دکھائی دیتے ہیں۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ قومی ٹیم بھارت جائے، لیکن جس طرح کا رویہ بھارت میں موجود لوگوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس کے تناظر میں پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے تحفظ کو فوقیت دے۔
وہاں دھمکیوں، تھریٹس، الزامات، مختلف قسم کی بدزبانی، یہ میڈیا کے ذریعے اور ان الزامات کے ذریعے یہاں پہنچ رہی ہے۔ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ کرکٹ دھمکیوں کے سائے میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ٹیم جائے، وہاں ہم حکومت پاکستان پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو گارنٹی کریں کہ ہمارے بچوں، ان نوجوانوں پہ کوئی کسی قسم کا صرف سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو۔
خطے کے روایتی حریفوں کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ ہمیشہ ہی سے دنیائے کرکٹ کے شائقین کی دلچسپی کا سبب رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات جہاں دیگر معاملات پر حاوی رہے ہیں، وہیں کھیل پر بھی اس تناؤ نے اپنی گرفت مضبوط کیے رکھی ہے۔ گزشتہ سال دونوں ملکوں کے درمیان مجوزہ کرکٹ سیریز بھی اسی باعث منعقد نہیں ہو سکی تھی، جس پر شائقین کرکٹ خاصے مایوس ہوئے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گردوں کے امراض سے آگہی کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں بھی لوگوں کو اس مرض سے آگاہ کیا گیا۔ کراچی سے اس بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ۔
جمعرات کو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی گردوں کے امراض سے آگہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انسانی جسم میں گردے کتنے اہم ہوتے ہیں اور انسانی صحت میں گردے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گردوں کے امراض سے آگہی کے عالمی دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں میں آگہی کی مدد سے گردوں کے امراض کو کم کیا جائے اور گردوں کے امراض کے انسانی صحت پر اثرات کو بھی کم کیا جائے۔ کراچی میں گردوں کے امراض کا مرکز SIUT یعنی سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن تقریباً پچھلے 40 سال سے لوگوں کا مفت علاج کر رہا ہے۔ SIUT میں بچوں کے شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر لین والا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا،
دنیا میں اس وقت کی جو ایسٹیمیٹڈ پریولنس ہے کڈنی ڈیزیز کی وہ 10% ہے، یعنی ہر 100 میں سے 10 لوگ کسی نہ کسی قسم کی کڈنی ڈیزیز میں انوالو ہیں، اور یہ اگر یوں ہی رہا سلسلہ تو اگلے 10 سالوں میں یہ تعداد جو ہے 18% تک ہو سکتی ہے. تو یہ انیشیٹو کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس بڑھائی جائے, کیونکہ اس میں سے بہت ساری بیماریاں جو یہ کڈنی کی بیماریاں کر رہی ہیں وہ لائف سٹائل کی بیماری ہے. ہمارے رہنا کرنا, ہمارا کھانا پینا, ایکسرسائز نہ کرنا, ویٹ بڑھنا, اوبیسٹی, ڈائبٹیز کی پریولنس بڑھنی, تو اسی سے یہ پوری دنیا میں کڈنی ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے.
اس سال گردوں کے امراض سے آگہی کے عالمی دن کا موضوع ہے کڈنی ڈیزیزز اینڈ چلڈرن, ایکٹ ارلی ٹو پریونٹ اٹ, یعنی بچوں میں گردوں کے امراض سے بچاؤ کے لیے احتیاط کرنا. ماہرین کے مطابق بڑوں کی بہت سی بیماریوں کی جڑیں بچپن میں ہوتی ہیں, یعنی وہ بیماریاں بچپن میں شروع ہوتی ہیں, تو اگر بچے صحت مند ہوں گے تو وہ صحت مند بڑے بن سکیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور جہاں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے متوازن غذا اور ورزش ضروری ہے, وہیں مختلف بیماریوں کا بالکل شروع میں ہی علاج کروا لینا بھی بہت ضروری ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماری کی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, بیماری کا خود علاج نہیں کرنا چاہیے, گلی محلے کے لوگوں کے مشوروں سے خود کا علاج نہیں کرنا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ وہ بچہ ہو یا بڑا, فوری طور پر اپنے معالج کے پاس جائے تاکہ ڈاکٹر مریض سے مختلف سوالات کر سکے, اس کا معائنہ کر سکے, ضرورت پڑنے پر مختلف ٹیسٹ کروا سکے, اور یوں وقت پر مریض کی صحیح تشخیص اور علاج ہو سکے تاکہ مرض بڑھ نہ سکے اور مریض پیچیدگیوں سے بچ سکے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
عراق کی کرد پیش مرگ فورسز ملک کے شمال میں عسکریت پسندوں کے خلاف اولین محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے شیرون بن اور علی جوامردی نے داعش کے علاقے شروع ہونے سے پہلے پیش مرگ کے آخری اڈے کا دورہ کیا اور کرد فوجی دستوں کے موصل کی جنگ سے تعلق متعلق بات چیت کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹیں اسد حسن سے.
کردوں کا یہ فوجی اڈا عراقی کرد فورسز اور داعش کے درمیان تقسیم کا بنیادی مقام ہے. موصل کی جنگ کے لیے اس اڈے کو بہت دیر سے اہمیت حاصل رہی ہے. یہاں موجود فورسز ایسی باتوں پر توجہ نہیں دے رہی جن میں کہا جاتا ہے کہ داعش کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے. میجر جنرل سروان برزانی کا کہنا ہے کہ موصل میں سخت جنگ ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش بہت خطرناک ہے, وہ تجربہ کار ہیں. برزانی کے لیے اس مہم سے متعلق کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ابھی باقی ہے.
So you know it's not only to push Daesh back, you have to hold the land also. So I think at least they need to.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صرف داعش کو پیچھے ہٹانے کی نہیں ہے, آپ کے پاس اس زمین کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کم از کم 25,000 عراقی فوجی ہونے چاہئیں اور تقریباً 10,000 پیش مرگا ہونے چاہئیں جو اس کاروائی میں شریک ہوں. پیش مرگا کے سینئر لوگوں کے لیے یہ ایک پرانا میدان جنگ ہے. عمر مرحان نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور ان کے پاس بھی اس بارے میں سوالات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عراقی فوج موصل کا کنٹرول سنبھال لے؟ جب تک امریکی فوجی اور پیش مرگا وہاں نہیں جاتے, میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ عراقی فورسز موصل کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتی. لیکن اس بارے میں حتمی فیصلہ کہ اس سے آگے کب اور کیسے بڑھنا ہے, عراقی اور امریکی عہدیدار کریں گے جو ابھی تک اس جنگ کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میانمار میں جمہوریت نواز رہنما آن سان سو چی نے ملک کی آئندہ صدر نہ بننے پر اپنے حامیوں سے معذرت کی ہے. جمعرات کو میڈیا کو جاری کیے گئے ایک خط میں نوبل انعام یافتہ شخصیت نے عوام کی امنگوں کو پورا نہ کرنے پر معذرت کا اظہار کیا. ان کی طرف سے یہ خط ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پارلیمان میں نئے سربراہ کے انتخاب کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی. ان کا خط جاری ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے, جو این ایل ڈی کنٹرول کر رہی ہے, جماعت کے رکن کیا تھن کو نائب صدر کے لیے نامزد کیا. وانگ سان سوچی کے بااعتماد ساتھی ہیں. ایوان بالا نے بھی جس پر این ایل ڈی کا غلبہ ہے، چین ریاست کے ہینری وان ہیتی یو کو نائب صدر کے عہدے پر نامزد کیا۔ میانمار کی پارلیمنٹ سے وائس آف امریکہ کے لیے اسٹیو ہرمن کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد حسن۔
این ایل ڈی کے لیے یہ کھٹا میٹھا دن تھا کیونکہ وہ آنگ سانگ سوچی کا نام میانمار کے آئندہ صدر کے لیے ترتیب دی گئی فہرست میں شامل نہیں کر سکی۔
آئی ویری سیڈ شی اینڈ شی از بی رائٹ پریزیڈنٹ بٹ
نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے رہنما نے میوتھیٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بے حد افسوس ہے، وہ صدارت کے لیے ایک صحیح نام ہے لیکن امید ہے کہ ایک دن وہ صدر ہوں گی۔ این ایل ڈی کے مرکزی امیدوار ہیتن کھان، جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ صدر کے عہدے پر فائز ہوں گے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہیں اور انہیں پارٹی کی قائد کا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ این ایل ڈی کے اراکین پارلیمنٹ کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ انہیں ووٹ دیں، لہٰذا ظاہری طور پر یہ بہت یقینی ہے کہ وہی آئندہ صدر ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان پر آنگ سانگ سوچی کے کٹھ پتلی ہونے کی بھی مہر ہوگی۔ آنگ سانگ سوچی اسے پہلے کہہ چکی ہیں کہ وہ صدر سے بھی بڑے عہدے پر ہوں گی۔ ایک خاتون رکن پارلیمنٹ زن مار آنگ کے الفاظ،
The country like Burma, that kind of situation is, I think, necessary.
وہ کہہ رہی ہیں کہ برما یا میانمار جیسے ہمارے ملک میں جس طرح کی صورتحال ہے، اس وقت ملک میں جمہوری آئین نہیں ہے اور اس طرح کی صورتحال میں موجودہ صورت ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ موئے شوے بھی رکن پارلیمنٹ ہیں، ان کے الفاظ،
وہ
کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ملک کو وہ چلا سکتی ہیں، ان کے پاس پوزیشن کچھ بھی ہو۔ نامزدگیوں کے موقع پر آنگ سانگ سوچی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں موجود نہیں تھیں، تاہم انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک خط جاری کیا ہے جسے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کیا گیا، اور اس خط میں انہوں نے اپنے حامیوں کو مایوس کرنے پر ان سے معافی مانگی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ موجود رہیں گی۔ ان کی اس بات کو حامیوں کو پرامن رہنے کی تلقین اور اس عزم کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک دن وہی اس ملک کی صدر ہوں گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں ایک شاندار اور پروقار تقریب میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا استقبال کیا، جو پچھلے دو عشروں میں کسی کینیڈین وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ صدر اوباما نے اس موقع پر کہا کہ آپ اپنی پسند کے دوست منتخب کر سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسائے نہیں چن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ارضیاتی تحفے کے طور پر امریکہ اور کینیڈا بہترین ہمسائے ہیں، لیکن پسند کے مطابق وہ ایک مضبوط اتحادی اور قریب ترین دوست ہیں۔ دونوں لیڈروں نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے پہلے اوول آفس میں ملاقات کی۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کو پٹسبرگ کے مضافاتی علاقے ولکنسن برگ میں پیش آیا، جس میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایک عینی شاہد نے مقامی ٹی وی چینل YPXI کو بتایا کہ انہوں نے 20 بار گولی چلنے کی آوازیں سنی۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور، جن کی تعداد 2 تھی، موقع سے فرار ہو گئے اور ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 4 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 زخمی افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ امریکی دفاعی عہدیداروں نے کہا ہے کہ خصوصی کارروائیوں پر مامور امریکی افواج کی جانب سے پکڑا گیا داعش کا رہنما اس شدت پسند گروپ کے عراق میں کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام سے تعلق رکھنے والا اہم فرد ہے، جہاں اس دہشت گرد گروہ کی جانب سے بدھ کو زہریلے گیس پر مشتمل حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شناخت ظاہر نہ کیے جانے والے اس مشتبہ شخص کو حراست میں لینے کا اعلان گزشتہ ہفتے ہوا، تاہم ابھی تک کیمیائی ہتھیاروں سے ان کی وابستگی ظاہر نہیں کی گئی۔ داعش کا یہ ایجنٹ عراق اور شام میں اہداف کو نشانہ بنانے پر مامور امریکی فورس کے چھاپوں کے دوران پکڑا گیا تھا، جو انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور داعش کے چوٹی کے رہنماؤں کی شناخت کا پتہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عراق کے اہلکاروں نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے جنگجوؤں نے منگل کی رات گئے اور بدھ کی الصبح راکٹ فائر کیے، جن میں زہریلی گیس بھری ہوئی تھی، جسے سلفر مسٹرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ عراقی اور کرد حکام نے بتایا کہ تازہ خرماتوں پر ہونے والے اس حملے میں درجنوں شہری زخمی ہوئے، جس قصبے کے باسی زیادہ تر ترکمان نسل کے اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تازہ خرماتوں کے شہری دفاع کے دفتر کے سربراہ سوران جلال کے مطابق ان راکٹوں سے لہسن جیسی بو آتی ہے جس سے بے ہوشی اور الٹیوں کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تفتیش کاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہتھیاروں میں مسٹرڈ گیس بھری ہوئی تھی۔ امریکی وزارت دفاع پینٹیگون نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز صومالیہ میں الشباب کے خلاف ایک فضائی حملے میں 150 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ کہ صومالیہ میں افریقی یونین کے فوجیوں کو آئندہ ایک طویل لڑائی کا سامنا ہوگا۔ نیروبی سے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں صومالیہ کے صدارتی ترجمان داؤد اویس نے فضائی حملے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صومالیہ اس حملے سے آگاہ تھا اور اس نے انٹیلیجنس کے امور میں حصہ لیا تھا۔
We think that this was a significant victory not only for Somalia but also for the entire region as we face.
ہمارا خیال ہے کہ یہ نہ صرف صومالیہ بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایسے ہی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ یہ ایک مربوط حملہ تھا جس میں صومالیہ کی فورسز نے اپنی امریکی ہم منصبوں کے ساتھ حصہ لیا۔ ان علاقوں کی بہت سخت نگرانی کی جا رہی تھی۔ دہشت گرد گروپ الشباب کے جس تربیتی کیمپ کو ہدف بنایا گیا وہ موغادیشو کے شمال میں 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس نے کہا ہے کہ امریکہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جنگجو کیمپ چھوڑنے والے ہیں اور ان سے افریقی یونین کی فورسز اور صومالیہ میں امریکی فوجی مشیروں کو ایک فوری خطرہ لاحق تھا۔ الشباب کے ترجمان ابو مصعب نے فضائی حملے کی تصدیق کی لیکن کہا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ اس نے کہا کہ الشباب سیکیورٹی کی وجہ پر کسی ایک مقام پر 100 سے زیادہ جنگجو اکٹھے نہیں کرتی۔ تجزیہ کار یان سینٹ پیری، جو برلن میں قائم سیکیورٹی کا ایک ادارہ موسیکون چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا موقع دوبارہ نہ آئے۔
Usually, Al-Shabaab, historically speaking, has always spread out its troops very well.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے الشباب نے عام طور پر اپنے فوجی ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے پھیلا رکھے ہیں، اس لیے اگر واقعی معاملہ یہ تھا کہ ان کے اتنے بہت سے لوگ ایک مقام پر موجود تھے تو یہ حکمت عملی کے اعتبار سے ایک غلطی تھی جسے انہیں یقینی طور پر دہرانا نہیں چاہیے۔ الشباب موغادیشو میں عام شہریوں کے خلاف تواتر سے بموں کے حملے کرتا رہا ہے، جبکہ وہ گزشتہ سال کے وسط سے افریقی یونین کے فوجیوں کے خلاف بھی نئے طاقت کے ساتھ نبرد آزما رہا ہے۔ 15 جنوری کو الشباب کے جنگجوؤں نے العادی میں کینیا کے ایک فوجی کیمپ پر اچانک دھاوا بولا تھا۔ فروری میں صومالیہ کے صدر نے کہا تھا کہ اس حملے میں 200 فوجی ہلاک ہوئے، جو ایک ایسا دعویٰ تھا جس کی کینیا کی حکومت نے تردید کی۔ سیکیورٹی سے متعلق تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ ان حملوں اور دوسرے حالیہ حملوں میں ہونے والے بھاری نقصانات افریقی یونین کی فورس ایمیسوم کی شہرت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار سینٹ پیری کہتے ہیں کہ فضائی حملے ضروری نہیں کہ زمینی فوجیوں کے دباؤ کو کم کرے۔
Any American or Western support will be from the air, so they'll adjust their strategies accordingly.
کوئی بھی امریکی یا مغربی مدد فضائی ذریعے سے ہوگی تو الشباب اپنی حکمت عملی کو اس کے مطابق ڈھال لے گی، جبکہ مقامی فوجیوں پر اپنی توجہ کا ارتکاز برقرار رکھے گی۔ اصل پیغام در حقیقت ایمیسوم کی جانب سے آنا چاہیے، اسے امریکیوں سے کہیں زیادہ کینیا کی ڈیفنس فورسز اور صومالیہ کی فوجیوں کی طرف سے آنا چاہیے۔ ایمیسوم صومالیہ میں 2007 سے الشباب سے لڑ رہی ہے۔ اس وقت اس فورس میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ صومالی حکومت کو معاونت فراہم کرنے کے لیے علاقے میں 22,000 فوجی موجود ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
आपको पता है यहाँ प्रेसिडेंट कोई भी रूल पास कर दे वो जब तक कांग्रेस पास नहीं करती वो अप्रूव नहीं होता। तो जो लेवरेज है इन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ वो भी आप कह लें कि बैकग्राउंड में हमारे जहन में होता है कि उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके वी कैन गेट समथिंग फॉर द कंट्री ऑल्सो पाकिस्तान के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इस मुस्लिम काउंसिल के मकासद में शामिल है।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी। पेशकश यास्मीन जमील।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का ترجمان اداریہ۔
اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایک حالیہ میٹنگ کے بعد صدر اوباما نے کہا کہ داعش کو شکست دینے کا واحد راستہ جو دیرپا ثابت ہو یہ ہے کہ اس افراتفری اور جنگ کا خاتمہ کیا جائے جس نے گزشتہ 5 برسوں سے شام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ 22 فروری کو شام کی حمایت والے بین الاقوامی گروپ کے دوسرے ارکان اور روس اور امریکہ نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو اتفاق رائے کیا تھا اور جس پر 27 فروری سے عمل درآمد شروع ہوا اس بات کی جانچ ہے کہ متعلقہ فریقین صحیح معنوں میں مذاکرات سے وابستگی پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ ویانا میں جس بات پر اتفاق رائے ہوا وہ واضح ہے، یعنی ایک نمائندہ حکومت کے قیام کی کوشش، یعنی ایک نئی حکومت، ایک نیا آئین اور جس کے بعد آزادانہ انتخابات کے انعقاد کا اہتمام۔ روس اور ایران کے ساتھ اس مسئلے پر اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے صدر اوباما نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شام کے آئندہ مستقبل میں بشار الاسد شامل نہیں ہو سکتے۔ صدر کے الفاظ:
It's clear that after years of his barbaric war against his own people, including torture and barrel bombs and sieges and starvation,
یہ بات واضح ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف برسوں سے جاری وحشیانہ جنگ کے بعد، جس میں ایذا رسانی اور بیرل بم اور لوگوں کو بھوکا مارنے کے لیے محاصرے شامل ہیں، بہت سے شامی اس وقت تک جنگ نہیں روکیں گے جب تک کہ اسد اقتدار سے الگ نہیں ہو جاتے۔ اسد کو چھوڑ کر کسی منظم تبدیلی کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ خانہ جنگی کو ختم کرنے اور دہشت گردوں کے خلاف شامی لوگوں کو متحد کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایک سیاسی حلقہ جس سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو سکے، مطلب یہی ہے کہ تمام فریقین داعش کو تباہ و برباد کرنے کے کلیدی ہدف پر اپنی توجہ مبذول کر سکیں گے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایک سیاسی حلقہ جس سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو سکے، مطلب یہ ہوگا کہ تمام فریقین داعش کو تباہ و برباد کرنے کے اپنی توجہ مبذول کر سکیں گے۔
And that's why the United States will do everything we can to maximize the chances of success in this cessation of hostilities.
اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جنگ کے خاتمے کی کامیابی کے مواقع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا جو ہم کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے، بالکل کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، ہم ان کا تعاقب کرنے میں ثابت قدم ہیں۔ صدر اوباما نے اس جانب توجہ دلائی کہ اپنے مقامی شراکت کاروں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر امریکہ کی قیادت میں اتحاد شام اور عراق میں داعش کے مرکز کے گرد دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ مختلف علاقوں پر داعش کا کنٹرول ختم کر دیا گیا ہے، اس کے لیڈروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، اس کے لیے غیر ملکی جنگجوؤں کی دستیابی کو سست روی سے دوچار کر دیا گیا ہے اور اس کے مالی وسائل منتشر کر دیے گئے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے خلاف جنگ بدستور دشوار رہے گی، لیکن ہم اپنی قومی طاقت کے تمام وسائل سے بدستور کام لیتے رہیں گے، جن میں فوج، انٹیلیجنس، سفارتکاری، ہوم لینڈ سیکیورٹی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہمارے معاشرے میں شامل برادریوں کی قوت شامل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سرخرو ہوں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ میں مجسمہ آزادی، آزادی کی یہ دیوی فرانس سے امریکہ آنے کے بعد تارکین وطن کی کئی نسلوں کو خوش آمدید کہہ چکی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ امریکہ میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور اب امریکہ کے اسکولوں میں، کاروباری اداروں میں، حکومتی اداروں میں، ہر جگہ آپ کو مختلف نسلوں، ملکوں اور قوموں کے لوگ ملیں گے جو ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں انٹرنل ریونیو سروس یا آئی آر ایس کے ہیڈ کوارٹر لیے چلتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے اس محکمے میں رچرڈ ریگن بھی کام کرتے ہیں جو نیٹو امریکن ہیں، یعنی قبائلی امریکی۔ ایک سال پہلے آئی آر ایس میں آئے، ان کے قبیلے کا نام لمبی چرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں یہاں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ لوگ امریکن انڈینز یا ابتدائی امریکیوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ کھلے دل سے بات سنتے ہیں اور ماضی میں ابتدائی امریکیوں اور الاسکا کے امریکیوں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ سن رکھا ہے اسے فوراً تبدیل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آئی آر ایس میں بہت سے ملکوں کے لوگ کام کرتے ہیں۔
Folks are Caucasian, African American, Hispanic or Latino, Asian American, American Indian, Alaska.
یہاں پر کاکیشیا کے لوگ ہیں، افریقی امریکی ہیں، ہسپینک یا لیٹینو ہیں، ایشیائی امریکی ہیں، امریکن انڈینز ہیں، الاسکا کے لوگ ہیں، جزائر بحر الکاہل کے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ تو ایک سے زیادہ نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو تھی ایلن ہو کی، وہ جس شعبے میں کام کرتی ہیں اس کا نام ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی تنوع اور شمولیت کا محکمہ۔ وفاقی قوانین کے تحت امریکہ میں کسی سے نسل، رنگ، مذہب، صنف یا قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت ہے، اور تعلیم ہو یا ملازمت، سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ ہو ایک ایشیائی امریکی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مختلف پس منظر کے ساتھ آنے والے لوگ ان کے ادارے میں مختلف نظریات لے کر آتے ہیں اور اس سے جدت اور تخلیق کے رنگ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایسے میں غلط فہمیاں اور تعصب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے محکمانہ سطح پر کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ آئی آر ایس میں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ڈپارٹمنٹ کی سربراہ مونیکا ڈیوی کہتی ہیں کہ انٹرنل ریونیو سروس میں ان مشکلات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔
We try to go around and make due presentations or speeches or training.
ہم گھوم پھر کر لوگوں کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تاکہ لوگ ڈائیورسٹی یا تنوع کے فوائد کو سمجھیں اور جانیں کہ مختلف سوچ کے حامل لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو نتائج کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ خود وائس آف امریکہ میں 44 مختلف زبانیں بولنے والے لوگ کام کرتے ہیں۔ دنیا کے 12.5 کروڑ لوگوں کے لیے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک چھوٹی سی دنیا آباد ہے، اور پیغام صرف ایک کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر زبیر الطیب۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی نفیس احود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ ہونے کے بعد۔